أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: من يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. صلوات. مومن کرام، سامعین محترم، احکام عزاداری کے عنوان سے ایک سلسلہ جو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مختلف سوالات اور اس کے فہم کے حوالے سے گفتگو، کہ جس کو جیسا کہ عزیز نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چھ حصوں میں تقسیم کر کے احکام عزاداری ہے، فلسفہ عزاداری ہے، اخلاق عزاداری ہے، عرفان عزاداری ہے، تاریخ و سیرہ کے اندر عزاداری، ان مختلف موضوعات میں تقسیم کر کے مختلف جہت سے عزاداری کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. جو میرے بندے کے حصے میں خدمت آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے احکام عزاداری کو بیان کر سکوں. کچھ چیزیں ایسی کہ جو فقہی اعتبار سے ہم عزاداری پر جس کی نگاہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں فقہی اعتبار سے کچھ چیزیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مقدمتاً کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یقیناً آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں اس سلسلے میں کہ آپ توجہ کریں گے. سب سے پہلے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ حج کی آیت ہے، فَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی کا باعث ہے. تقوی ایمان کی ابتدا کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، اے کس سے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والوں، تقوی الہی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت میرے اختیار میں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ چلو جب مجھے موت آئے گی تو میں اپنے آپ کو اسلام پر رکھوں؟ موت تو میرے اختیار میں نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو تقویٰ کے اس مرتبے پر رکھو کہ جب جہاں کبھی بھی تمہیں موت آئے تمہارا اسلام مشکوک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اسلام پر نہ ہو. بس تقویٰ، دیکھیے اسلام، اب یہ بحثیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ایک اسلام اسلام حقیقی یعنی کہ اسلام کی وہ بحث ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، ایک اسلام کی بحث ہے فقہی. فقہی بحث یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ شہادتین اپنی زبان سے جاری کر دیا اس کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال محترم ہو گیا. اب وہ کوئی بھی ہے، اب وہ چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو، لیکن شہادتین کا اپنی زبان سے جاری کر دینا اسے پاک بنا دے گا. اب اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا خون محترم ہو گیا. یہ فقہی اسلام ہے. آیا وہ واقعاً مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، یہ بحث دیگر ہے. آیا وہ اسلام لانے کے بعد، کیونکہ پھر ہم قرائن سے دیکھیں گے نا کہ اس نے صرف کلمے کو اپنی زبان سے جاری کیا ہے یا یہ واقعاً مسلمان ہوا ہے، تو واقعاً مسلمان ہونا کہاں سے پتہ لگے گا؟ یہاں سے پتہ لگے گا کہ آیا اس شخص نے واقعاً احکام الہی کو تسلیم کیا ہے یا نہیں، اس نے واقعاً اسلام کے لیے اپنے سر کو تسلیم خم کیا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ تو رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز کا انکار کرے، کہے تو میں صحیح کہ میں مسلمان ہوں لیکن ضروریات دین کا انکار کرنے لگے، تو ایسا شخص پھر مسلمان نہیں ہے۔ یہ الگ بحثیں ہیں، لیکن جو چیز مہم ہے وہ کیا کہ تقوی اسلام اور دین، ایمان کی ابتدا کا نام تقوی ہے، اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم دلوں کے تقوی کا سبب ہے۔ دلوں کے تقوی سے کیا مراد ہے، یہ بھی اپنے اندر ایک بحث ہے، صرف ایک اجمالی طور پر گفتگو کو عرض کروں تاکہ میں اپنے مقدمے کو تمام کر سکوں۔ کہ دیکھیے، ایک تقوی وہ ہے کہ جو ہمارے اعضاء و جواہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ایک شخص ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مسجد میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہراً وہ اسلام کی پابندی کر رہا ہے، ظاہراً واجبات ادا کر رہا ہے اور محرمات سے پرہیز کر رہا ہے، تو یہ جو تقوی ہے یہ تقوی ظاہری ہے۔ لیکن وہ تقوی کہ جب وہ اجتماع میں نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، آیا تنہائی میں بھی وہ یہ سب کام کرتا ہے یا نہیں، کیا گھر کے اندر بھی وہ محرمات سے پرہیز کر رہا ہے یا نہیں، جہاں لوگ موجود نہیں ہیں لوگوں کی غیر حاضری میں بھی آیا واجبات کو ادا کر رہا ہے یا نہیں، تو یہ تقوی دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی ایک انسان جو دل سے واقعاً خدا کا خوف رکھے اور واجبات کو ادا کرے، محرمات سے پرہیز کرے، اور یہی وہ تقوی ہے کہ جو ایمان ہے، اور یہی وہ تقوی ہے کہ جو اسلام پر موت کا باعث، یعنی انسان کے اندر اگر یہ تقوی موجود ہے تو ایسا ہی انسان اسلام کے ساتھ دنیا سے جائے گا، مسلمان مرے گا۔ اور ایسے تقوی کا سبب کیا ہے، یعنی ان چیزوں میں سے کہ جو ایسے تقوی کو قلوب میں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے شعائر ہیں۔ اب شعائر کی ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس کی طرف جانا بھی مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ فلسفہ ازاداری کی بحث ہو جاتی ہے، میں صرف ربط کے لیے بات کر رہا ہوں۔ شعائر لفظ شعر، شعر جس سے شعور نکلا ہے، جب کہتے ہیں نا کہ آپ شعور، شعور کا لفظ ایک ایسا ہے جو کہ معمول سب ہم اردو میں بھی جانتے ہیں۔ شعور، شعور کیا ہے؟ کسی چیز کا معلوم ہونا، علم ہونا شعور کہلاتا ہے۔ تو شعائر کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جو خدا کے وجود کو آپ کے ذہن میں زندہ کرے، وہ شعائر اللہ ہے۔ خوب، اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر شے، اسی لیے پرور، دیکھیے اب میں ایک فرق ہے جہاں پہ جو بتاؤں گا، کیا ہر شے کو پروردگار نے کہا کہ ہماری زمین و آسمان کے اندر آیات ہیں۔ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، نشانی ہے، یعنی کیا کہ وہ اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ پس ہر شے آیت تو ہے، لیکن ہر شے کو اللہ نے شاعر نہیں کہا، ہر شے آیت ہے لیکن ہر شے شاعر اللہ میں سے نہیں ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نشانی تو اللہ تعالیٰ کی ہر شے ہے، جب بھی انسان جس چیز میں غور کرے گا وہ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے گا اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، اور پس وہ خدا کے وجود پر دلیل بنے گی۔ تو وجود پر دلیل بننے والی شے تو آیت ہو گئی۔ شاعر کیا ہے؟ شاعر یہ کہ نہیں، دلیل نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اسی وجود کو تثبیت کرنے والی شے شاعر اللہ ہے۔ آیت ہر شے ہے، لیکن کوئی شے جب آپ نے کعبۃ اللہ پر نظر کی، تو اس پر نظر کرنے کے بعد آپ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان کو جو شے تثبیت کرے گی وہ شاعر اللہ بن جائے گی۔ اب اللہ نے شاعر کن چیزوں کو قرار دیا، یہ بحث لمبی چوڑی ہے، لیکن اس میں سے جو اہم ترین شاعر ہے صفا مروہ کو، کیا صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کا شاعر ہے؟ کیا صفا اور مروہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کے وجود کی تثبیت ہوتی ہے؟ نہیں، صفا اور مروہ سے تو نہیں ہوتی، صفا اور مروہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، نبوت پر پہنچنے کے بعد، خلت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ اب جو تمہیں بڑھاپے میں اتنے کئی سالوں کے انتظار کے بعد اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ اس صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بڑھاپے کی اولاد ہے، نبی وقت ہے، اتنے عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ اس صحرا میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیا جناب ابراہیم نے پلٹ کر سوال کیا کہ پروردگار میرے چھوڑ تو کہ میں چلا جاؤں، لیکن ان کا دانا پانی کون کرے گا، ان کی حیات کا ضامن کون ہوگا؟ لیکن پیغمبر ہے، خود جانتے ہیں کہ اگر خدا نے حکم دیا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کا جو واقعات وہاں پر پیش آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا کے نام پر ایک ایسے صحرا کے اندر کہ نہ جہاں آب ہے نہ جہاں دانا ہے، نہ جہاں پانی ہے نہ خوراک ہے، اور پھر یقیناً جانوروں اور اس کا خوف بھی موجود ہے، کچھ نہ ہو تو بھوک و پیاس بھی مار دینے کے لیے کافی ہے، گرمی کی شدت ہے، سب کچھ کے باوجود یہ ایمان جناب حاجرہ پر دلالت کر رہا ہے کہ جناب حاجرہ نے، حضرت ابراہیم تو نبی ہیں، جناب حاجرہ تو نبی نہیں ہیں، لیکن یہ جناب حاجرہ کے ایمان پر دلالت کر رہا ہے کہ اتنی گرمی اور شدید اور اتنے خوفناک حکم کو سر تسلیم خم کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے پہنچا دیا کہاں؟ عربستان کے صحرا میں۔ اب عربستان کے صحرا میں اب جناب حاجرہ جو کر رہی ہیں، کیا خداوند کریم کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ جناب حاجرہ کو چھوڑ دیا، جناب ابراہیم چلے گئے، جناب حاجرہ جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی، اللہ تعالیٰ بارش کر دیتا یا یہی زمزم جاری ہو جاتا؟ نہیں، ایک اہم نقطہ ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جناب حاجرہ نے دعا اپنی جگہ پہ کی ہے، دوا اپنی جگہ پر کی ہے۔ یہ بتلا کر کے سعی کرنا، پہلے کوشش کرو، پہلا مرحلہ ہے کوشش، دوسرا مرحلہ ہے دعا۔ بغیر کوشش کے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ کوشش نہ کریں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، مثلا اب یہ بچے بیٹھے ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ امتحان کے لیے پڑھو نہیں اور پھر یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کر دے، تو پھر یہ دعا قبول نہیں ہوگی، پاس نہیں ہوگی امتحان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کوشش نہیں کی۔ پہلا مرحلہ ہے کوشش، کوشش کرو پھر دعا کرو، دعا انشاءاللہ اجابت ہوگی، قبول ہوگی، ہر مرحلہ یہی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ جناب حاجرہ کا عمل تثبیت کر رہا ہے وجود خدا کی، کہ جس نے ایسے نشان چھوڑے ہیں جو کئی ہزار سالوں کے باوجود بھی آج ہم نہیں، تمام مذاہب متفق علیہ ہیں کہ یہ واقعات پیش آئے، اور ایک ایسی مسلسل تاریخ ہے جو خدا کے وجود کو تثبیت کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے کہ خداوند کیا ہے اور کیسا کریم ہے۔ پس ہر وہ شے جو تثبیت وجود خدا قرار پائے وہ کیا بن جائے گی؟ شاعر۔ تو اگر جناب حاجرہ کا عمل شاعر اللہ بن رہا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا بطریق اولا بڑھ کر اس سے مقام پر ہے کہ وہ شاعر اللہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جتنے افراد ہیں ان سب کا ہر ہر عمل تثبیت وجود خدا کر رہا ہے، اس اعتبار سے اب ان شاعر کی تعظیم واجب ہے۔ اور کس چیز کا باعث ہے؟ دلوں میں تقویٰ کا۔ یہ دو مرحلہ، اس بات کو اب ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین اور امام حسین سے منسوب ہر شے شاعر اللہ ہے۔ کیوں؟ تثبیت وجود خدا بنتی ہے، شاعر ہیں اور قلوب میں تقویٰ کا باعث ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ میں ہر جگہ، اب صفا و مروہ شاعر اللہ ہے، اگر فرض کیجئے کہ صفا و مروہ کے بغل میں ہی آگے پیچھے 12-15 صفا مروہ اور بنا دی جائیں تو کیا ہوگا؟ خود صفا و مروہ کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے کعبہ کی تعداد ضرورت سے زیادہ بنا دی ہوتی، ہر ہر مقام پر ایک کعبہ بنا دیا ہوتا، کیا ہوتا؟ کعبہ کی تعظیم کی کیفیت خود بخود، اصل کعبہ کی تعظیم کی کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی۔ یا دوسری طرف آ جائے کہ اللہ نے انہی کو کچھ اس طرح سے رکھا ہوتا کہ ان تک پہنچنا انسان کے لیے نہایت سخت ہو جاتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسری طرف اللہ ہی نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ پھر دوسرے مرحلے میں یہ اس تعظیم کے اس مقام پر پہنچ ہی نہ پاتے۔ پس افراط و تفریط وہ مراحل ہیں کہ جو کیفیت تقویٰ کو خراب کر سکتے ہیں۔ یہ دو نقطے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری اور اہم بات، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، اس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، اعتقاد کیا، ہم کس حیثیت سے، کیا سوچ کر ہم عزاداری سید الشہداء انجام دیتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو کوئی بھی عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے، اگرچہ وہ شاید اس معنی میں کہ جس میں میں بیان کروں، اے بعین ہی اس معنی میں اور اس طریقے سے اس کے ذہن میں نہ ہو، لیکن گھما پھرا کے بعد یہی ہوگی، وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ کر عزاداری کو انجام دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تحریک کا آغاز کیا اور اس کو کربلا تک پہنچایا، عزاداری سید الشہداء اسی تحریک کے تسلسل کا نام ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کر عزاداری کا انجام دیتا ہے کہ امام حسین نے جو تحریک شروع کی تھی وہ کربلا میں ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تحریک ہر زمانے میں اب عزاداری کی صورت میں جاری ہے، اور ہم عزاداری سید الشہداء کو انجام دے کے برپا دے کے کیا چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم حتماً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے اور آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ اسی چیز کا نام وہ ہے کہ جو ہم زیارت وارثہ کے تقریباً آخری جملوں میں کیا کہتے ہیں، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزن عظیمہ، اے کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس کامیابی، یہ جو عظیم کامیابی اور مقام آپ نے حاصل کیا، اس میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہی ہے نا ہماری سب کی خواہش، عزاداری سید الشہداء ہم کس لیے انجام دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اس کو انجام دے کر دوسرا معنی میں آج کے دور میں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، کہ جس وقت امام حسین کربلا میں حل من ناصرین ینصرنا کہہ رہے ہیں تو یہ حل من ناصر کی صدا، یہ حل من مغیث کی صدا، اس صدا کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا؟ عزاداری سید الشہداء کو برپا کر کے دیا جائے گا، امام حسین کا ساتھ ہے۔ تحریک کربلا کا تسلسل کیا ہے؟ عزاداری۔ اب اگر آپ سب اس پر بات پر متفق ہیں تو اب میں یہاں سے ایک سوال پوچھوں گا آپ سے کہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی تحریک کا آغاز کیا اور آپ نے اپنی اس تحریک، اس قیام کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ نہیں، بالعکس ہے۔ کیا ہے؟ کہ امام حسین نے ہر مقام پر اپنی اس تحریک کے مقصد کو بیان کیا۔ ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ پھر فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں اپنے نانا کی سنت کے احیاء کے لیے۔ کسی مقام پہ فرمایا کہ اپنے بابا کی سنت، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے احیاء کے لیے۔ کسی مقام پہ فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں کس لیے؟ اصلاح امت کے لیے۔ کسی مقام پہ فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں ظالم حکومت کے خلاف۔ یہ سب اہداف ہیں، یہ سب اہداف تھے امام حسین کے جو آپ نے مقام پر بیان کیے مختلف۔ پس اگر امام حسین کی تحریک کے مقاصد تھے تو پھر عزاداری کے بھی مقاصد وہی مقاصد ہونے چاہیے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کے ہیں۔ امام حسین کی تحریک کا اگر تسلسل عزاداری ہے تو پھر عزاداری سے وہ اہداف حاصل ہونے چاہیے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریک سے حاصل کرنا چاہتے تھے یا انہوں نے چاہا کہ وہ حاصل ہوں۔ بس اب اگر میں یہ جانا، دیکھیے دو خط ہیں نا کربلا میں، دو خط ہیں، ایک امام حسین کا خط ہے اور ایک مد مقابل خط ہے۔ اب اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری عزاداری امام حسین کے خط پر ہے یا نہیں تو اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے عزاداری کے مقابلے پہ عزاداریاں بنائی گئیں، کوشش کی گئی کہ عزاداری، کیوں؟ ہماری شرک ہے نا، شرک ہے ہمارے دین کی بقا اور دوام میں سے جو عناصر ہیں ان میں سے بڑا عنصر عزاداری ہے جس نے ہمارے دین کو بقا اور دوام دیا ہے۔ تو کیا ممکن ہے کہ دشمن ہماری شہرک پہ حملہ نہ کرے؟ اس نے کیا، مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے عزاداری کو برپا کر کے یہ کوشش، اول تو یہ کوشش کی گئی کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم نے تو امام حسین کو قتل ہی نہیں کیا، ہم تو رو رہے ہیں امام حسین کے لیے۔ بعض مقامات پر کوشش یہ کی گئی کہ عزاداری کو اس طرح سے رکھ دیا جائے کہ وہ شیعوں کے پاس سے ختم ہو جائے، شیعوں کی عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس طرح کے بہت سارے کام کیے گئے۔ دیکھیے قرآن میں، آپ سب بزرگوار جانتے ہوں گے، بچے شاید ابھی اس بات کو اتنا درک نہ کر سکیں، کہ قرآن میں ایک مسجد کا ذکر آیا ہے جس کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ کیا ذکر آیا ہے؟ کہ مسجد ضرار ایک مسجد تھی کہ جس کی بنا رسول کے دور میں بنا نفاق اور تفرقے پہ رکھی گئی تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول، نہ صرف اس میں قیام نہ کرو، اس میں نماز نہ پڑھو، بلکہ کیا، اس مسجد کو گرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد الہی کے مقابلے پہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جو نفاق و تفرقے کے لیے۔ پس اگر اللہ کے گھر مسجد کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ دشمن اصل مسجد کے مقابلے پر ایک ایسی مسجد بنا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نفاق و تفرقہ پیدا کرے، تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مجلس امام حسین میں اس نے یہ نہ کیا ہو، اس نے امام حسین کی حقیقی مجلس کے مقابلے پر ایسی مجلسوں کا انقاد نہ کرنا چاہا ہو کہ جو تفرقہ و نفاق پھیلانے والی ہوں۔ تو اب مجھے کیسے پتا لگے گا کہ یہ مسجد مسجد ضرار ہے اور یہ مسجد مسجد حقیقی ہے؟ تو کہاں یہ دیکھو کہ بنانے والے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس مسجد کا مقصد کیا ہے، یہ مسجد تمہیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اگر اس مسجد کے پیشانی پہ فلاں فرقے کا نام لکھا ہے، فلاں قوم کا نام لکھا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی مسجد نہیں ہے۔ جناب بہلول کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کی منت تھی، کیا تھا، انہوں نے مسجد بنائی اور اس مسجد کے پیشانی پہ بڑا بڑا اپنا نام لکھوانے کی انہوں نے کتبہ لکھوایا، فلاں صاحب کی مسجد۔ تو بہلول نے آگے کتبہ دیکھا اور پوچھا کہ یہ مسجد کس کی مسجد ہے؟ کہا اللہ کی ہے۔ کہا اللہ کی ہے واقعاً؟ کہاں؟ کہا اللہ کے لیے بنائی۔ کہاں؟ اب جب اگلی صبح ہوئی تو دیکھا ان صاحب کی جگہ بہلول کی تختی لگی ہوئی ہے، مسجد بہلول۔ اب وہ ڈھونڈتے پھرے، بہلول کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ دیکھیے اس نے کیا کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا اس نے ہمارے نام کا کتبہ ہٹا کے اپنے نام کا کتبہ لگا دیا۔ کہا بہلول تم نے ایسا کیا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں کیا؟ کہا یہی اس سے پوچھو، کل یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے۔ تو کہنے لگا ہاں اللہ کے لیے بنائی، لیکن بنائی تو میں نے ہے۔ اس نے کہا دیکھو بنائی تو تم نے ہے، لیکن کیا خدا نہیں جانتا کہ یہ تم نے بنائی ہے یا میں نے بنائی ہے؟ میرے یا تمہارے نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کو، فرض کرو لوگوں میں مشہور ہو جائے گی یہ بہلول نے بنائی ہے، خدا کو تو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا نا، خدا کو تو پتا ہے۔ اگر تو نے للہ ہی بنائی ہے مسجد، تو پھر میرا نام ہو یا تیرا نام ہو تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہے یا نہیں؟ یہی خلوص کی سب سے بڑی مسئلہ، سب سے، کسی بھی مجلس کیا نہیں بات کر رہا، کسی بھی عبادت یا کسی بھی عمل میں اگر سامنے والے کے خلوص کا امتحان کرنا ہے تو یہ بہترین طریقہ۔ اگر وہ اس بات سے سٹ پٹا رہا ہے کہ میرا نام کیوں نہیں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ مجلس یا جو بھی کام ہے وہ امام یا اللہ کے نام پہ نہیں کیا گیا، اپنے نام پہ کیا گیا۔ اب اسی طرح سے مجلس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ مجلس برگزار کس لیے ہوئی ہے۔ تو مجلس اگر واقعاً امام حسین کے لیے برگزار ہو رہی ہے اور اس کو بپا امام حسین کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو امام حسین کا مقصد ہے، ورنہ پھر اس مجلس کا خط اور ہے، امام حسین کا خط اور ہے۔ اب اگر مجلس امر بالمعروف کر رہی ہے، نہی عن المنکر کر رہی ہے، تو امام حسین کی مجلس ہے۔ اگر ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، امام حسین کی مجلس ہے۔ اگر سنت رسول، سنت امیر المومنین کی احیاء کا باعث بن رہی ہے، تو مجلس امام حسین ہے۔ اگر امت کی اصلاح ہو رہی ہے تو مجلس امام حسین ہے، ورنہ اپنی مجالس پر غور کیجیے۔ اب اگر یہ مجلس ہو رہی ہے تو اب کچھ سوال ہیں، وہ سوال یہ ہیں، یہ نقطہ تھا جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا کہ اب میں جو مجلس امام حسین منانا چاہ رہا ہوں، تو کیا میں علم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں تعزیہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں ذوالجنہ برآمد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے نام پر برپا ہونے والی مجلس۔ اب دیکھیں مجلس کے بارے میں ایک نقطہ اور آخری بیان کر دوں، وہ یہ کہ مجلس دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی برپا ہو رہی ہے، وہ مجلسوں کا جو رخ ہے اس کی اصل دین ہے۔ کیوں؟ آئمہ نے برپا کی، آئمہ کی سنت دین کا حصہ ہے، پس مجلس کا اصل یعنی بپا کیا جانا سنت ہے، سنت آئمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام حسین پر گریا کرنا سنت ہے آئمہ کی، رسول کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مسئلہ ہے اس کے بعض اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں، مجلس کی خاص کیفیت میں، مجلس سے متعلق مختلف چیزوں میں، مثلا جلوس کا نکالنا، مثلا تعزیے کا برآمد کرنا، علم کا برآمد کرنا، ذوالجنہ کا برآمد کرنا، ماتم کا انجام دینا، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ سنت آئمہ کہہ سکیں، کیونکہ آئمہ کے دور میں قطعاً ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر سینے پہ ہاتھ ماتم کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا ان میں سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو، ورنہ ہمارے پاس روایت میں نہیں ہے۔ گریہ موجود ہے لیکن یہ چیزیں ہمارے پاس روایت میں ثابت نہیں ہیں، کسی روایت میں کہیں پہ۔ اب یہ جو حضرت زینب کے بارے میں ایک روایت کی جاتی ہے بیان، کیا آپ نے امام حسین کے سر پہ پتھر لگا اور خون بہا اور آپ نے اپنے اونٹ کی پالان پہ سر مار کے اپنے آپ کو زخمی کیا؟ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ تاریخ میں ہماری نظر سے یہ روایت کہیں نہیں گزری، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ ثانیاً یہ یاد رکھیے کہ امام حسین کربلا میں تربیت کے لیے چلے تھے، ایک مقصد آپ کا تربیت ہے، لہٰذا امام حسین اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر چلے وہ سارے کے سارے افراد تربیت یافتہ تھے، حتیٰ آپ کے ساتھ موجود کم سن بچے تربیت یافتہ بچے تھے۔ اگر امام حسین کی تحریک تربیت ہے اور اس میں موجود سارے افراد تربیت یافتہ ہیں، تو پھر عزاداری بھی تربیت یافتہ ہونی چاہیے اور لوگوں کی تربیت کا باعث بننی چاہیے۔ عزاداری میں ہمیں امام حسین کو کسی بھی مقام پر مجنون نہیں چاہیے، دیوانے نہیں چاہیے، افراد و تفرید کرنے والے افراد نہیں چاہیے۔ کتنے تربیت یافتہ ہیں امام حسین کے ساتھ، اب آپ سوچئے، بچہ بچہ ہوتا ہے، ایک بچہ جو کئی دن کا بھوکا پیاسا ہو، کئی دن کا بھوکا پیاسا، مصائب کے پہاڑ دیکھ کر وہ پیادہ سفر کرتا ہوا کربلا سے کوفہ تک آئے، اور پھر اس کو ہاتھ میں اس کے پانی اور کھجوریں دی جائیں یہ کہہ کر یہ صدقہ ہے، تو بچہ یہ دیکھے گا کہ یہ صدقہ ہے یا نہیں؟ بچہ تو نہیں دیکھے گا، بچہ تو پانی چاہیے اس کو، بچے کو تو کھانا چاہیے۔ لیکن امام حسین ایسے تربیت یافتہ بچے لے کر جا رہے ہیں کہ جب ان کے ہاتھوں میں یہ کھجوریں اور یہ پانی آئی ہیں اور جناب زینب نے ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے، تو بچوں نے وہ پھینک دی، حالانکہ بچے مکلف نہیں ہیں اس وقت، لیکن اس وقت مرحلہ ہے دنیا میں تربیت کے اثر کو دکھلانا۔ لہٰذا کئی دن کے بھوکے پیاسے بچے اب جو اپنے ہاتھوں سے کھجور کو پھینک رہے ہیں، پانی کو پھینک رہے ہیں، کہ یہ کہہ کر کہ ہم سادات ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، یہ مرحلہ ہے تربیت کا، یہ مرحلہ ہے پیغام رسانی کا۔ تو پھر عزاداری کی بنا تربیت اور پیغام رسانی ہونی چاہیے، یہ پہلا مرحلہ۔ اب فقہ میں آ کر دیکھیں، فقہ یہ کہتی ہے کہ عرفی اعتبار سے، فقہ میں ایک حصہ ہے عرف کا، آپ عرفی اعتبار سے کوئی عید مناتے ہیں، دین آپ کو نہیں روکے گا، آپ عرفی اعتبار سے عزاداری کرتے ہیں، دین آپ کو نہیں روکے گا، دین کہتا ہے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک فعل ہے، آخر اس کی کوئی سرحد ہونی چاہیے یا نہیں؟ دین کہتا ہے ہاں سرحد ہم بتائیں گے تمہیں، ہماری طرف سے اشکال کب تک نہیں ہے؟ جب تک اس کا کوئی حصہ دین سے نہ ٹکرا جائے۔ بس عرف جائز ہے کس دریے میں؟ اس دائرے میں عرف جائز ہے کہ جس دائرے کے اندر وہ عرف دین سے نہ ٹکرائے، شریعت سے نہ۔ بس آپ اپنی کوئی فرض کریں، لوکل عید ہے، کل فرض کرو 6 ستمبر گزرا، اب پاکستانیوں نے اس کو عید کا عنوان دیا، ہمیں فتح ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، خوشی منانا، کہاں منا سکتے ہو، لیکن اس خوشی کا دائرہ دین کے دائرے، یعنی آپ خوشی مناتے ہوئے کوئی حرکت ایسی نہیں کر سکتے جو خلاف دین ہو، بس یہ دائرہ عرف کا بن گیا۔ عزاداری، اب آپ خود بتائیے، اگر میں ایسے عزاداری بنانے لگوں کہ جس سے دین کی تضحیک ہونے لگے، یا جس سے دین کی توہین ہونے لگے، یا جس سے دین کا مذاق اڑایا جانے لگے، تو کیا میری یہ عزاداری ہے؟ کیا اس کو آپ عزاداری کہیں گے؟ عزاداری، پہلی بات میں نے کیا کی، امام حسین کی تحریک کا تسلسل ہے، تو امام حسین تو دین کی احیاء کے لیے چلے ہیں، نہ کہ دین کو مارنے کے لیے، لہذا عزاداری کا پہلا اصول احیاء دین ہونا چاہیے، خلاف دین نہیں ہونا چاہیے۔ عرف میں جو بھی عزاداری آپ انجام دیں گے، اس کا دائرہ احیاء دین کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، اس کا دائرہ ایسا ہو کہ وہ باعث توہین مذہب قرار نہ پائے۔ اب میں علم نکال رہا ہوں، میں نے تازیہ نکالا، میں نے ذوالجناۃ نکالا، جب ہم نے فقہا سے سوال کیا، اب مختلف جوابات ہیں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ علماء نے کہا کہ کوئی اشکال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم امام حسین اور کربلا سے منسوب ہونے کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا، کیا بن گیا؟ کہا بعید نہیں کہ شاعر اللہ میں سے ہو۔ اب اگر کیوں شاعر ہے؟ اس لیے کہ علم حضرت عباس کی اس قربانی کو بیان کر رہا ہے کہ جو قربانی تثبیت وجود الہی ہے۔ اچھا، ایک مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ دیکھیے، علم نکالنا، اگر آج کے دور کے حساب سے آپ بات کریں، آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ آج کے دور میں جو ٹیلی ویژن اور میڈیا کا دور ہے، ویژول افیکٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ سمجھے جاتے ہیں۔ مختار نامہ، میں کتاب 20 دفعہ پڑھوں مجھے مختار نامہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک دفعہ اگر میں مختار نامہ فلم دیکھ لوں پوری، تو میرے ذہن میں وہ چیزیں ثبت ہو جائیں گی جو مختار نامہ پڑھ کے ثبت نہیں ہوئیں۔ کیوں؟ ویژول افیکٹ۔ ہمارے بزرگوں نے جو یہ سارے سلسلے کو جاری کیا، درواقع یہ ان کی اسی ذہانت کی علامت تھی کہ انہوں نے یہ علم، یہ جلوس، یہ تعزیہ اور اس سے مختلف مختلف چیزوں کو جاری کیا، اس لیے تاکہ وہ عزاداری کے حوالے سے کچھ ویژول افیکٹ لا کر پیش کر سکے۔ دیکھیے علم، علم کا تعلق، ایک مرتبہ میں ہوں، مجھے کوئی کتاب پڑھوں گا، میں دیکھوں گا، میں کہوں گا حضرت عباس نے علم اٹھایا، حضرت عباس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، شاید مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں، لیکن میں کیا ان بچوں کو سمجھا سکتا ہوں؟ نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن جلوس میں یا مجلس میں یہ علم دیکھ کر فوراً مجھ سے سوال کریں گے، بابا یہ جلو یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا علم ہے بیٹے۔ کس کا علم ہے؟ حضرت عباس کا علم ہے۔ کیوں اٹھایا انہوں نے؟ اس لیے اٹھایا انہوں نے۔ بابا اس پہ پنجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عباس کے بازو کا علم ہوا۔ اس پر مشق کیوں بندی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ آپ پانی لینے گئے تھے۔ ایک علم کربلا کے کئی واقعات کو ان بچوں کے ذہن میں تثبیت کر دے گا۔ یہ بچے زلجنہ دیکھیں گے، زلجنہ دیکھتے پوچھیں گے، کہیں گے بابا یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے۔ کس کا گھوڑا ہے؟ امام حسین کا ہے۔ بابا اس پہ تیر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ بیٹے یہ امام حسین کی حفاظت کر رہا تھا، یہ امام حسین کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ بابا خون کیوں بہ رہا ہے؟ اس لیے بہ رہا ہے۔ بابا اس کے سر پہ خون کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سر کو امام حسین کے خون میں ڈبو کر اپنے آپ کو خیمہ گاہ تک پہنچایا تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ اب امام حسین قتل کے نزدیک ہے۔ کتنے واقعات ہیں جو بچے کے ذہن میں، تابوت دیکھے گا سوال کرے گا، تعزیہ دیکھے گا سوال کرے گا۔ تو یہ بزرگان نے اسی ویژول افیکٹ کو ہمارے بچوں، دیکھیے کیونکہ ہر چیز کا تعلق ہر ایک سے نہیں ہوتا۔ اب ایک بچہ ہے جو فرض کیجئے کہ گونگا بہرا ہے، آپ کیا سمجھائیں گے بہرے بچے کو؟ لیکن یہی بچے اسی علم، اسی زلجنہ، اسی تعزیہ کو دیکھ کر کربلا کی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں بیٹھا لیں گے۔ اسی سے متعلق وہ عکس ہیں جو بعض اوقات آپ کربلا میں دیکھتے ہیں، جو ایران میں زیادہ ہیں، کہ وہ عکس بنا ہوا ہے جس میں زلجنہ ہے اور بیبیاں اس کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں۔ کچھ تو بچے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے ہیں، کچھ معذور افراد ہیں کہ جو اس سے خود بخود کربلا کی تصویر اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے، ہر کے لیے مختص نہیں ہے، ہر ایک کا تعلق اپنے خاص طریقے سے ہے۔ لیکن اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ علم ہے۔ اب آپ سے صرف میرا سوال اتنا ہے، آپ لوگوں نے خود بھی اس کو آبزرو کیا ہوگا کہ جہاں، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی مقام پر ایک علم برآمد ہو رہا ہو، ایک علم نے برآمد ہونا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس علم کی تعظیم کی کیفیت کیا ہے۔ ایک زلجنہ برآمد ہونا ہو تو آپ دیکھیں گے اس زلجنہ کی تعظیم کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن اگر میں افراد میں پڑ جاؤں تو کیا ہوگا؟ افراد اس چیز کا نام ہے کہ میں فرض کریں ایک ہزار علم برآمد کرنے لگ جاؤں، میں نے تو اپنے دل کا شوق پورا کر لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ 10 علم چوم لیں گے، 20 چوم لیں گے، 100 چوم لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس میرا افراد کیا انجام دے گا؟ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ صفا و مروہ اگر اللہ تعالیٰ نے 7 کے بجائے 70 چکر لگوائے ہوتے تو لوگ صرف سوچتے رہتے کہ ہم قرض کرنے جائیں۔ نہیں، معتدل راست 7 چکر لگانے، طواف اگر 700 چکر ہوتے کیا کرتے آپ؟ انسان سوچتے ہی رہ جاتا کہ یار ہم حج کرنے بھی جائیں گے کبھی۔ افراد و تفرید کے دائرے سے نکالیں اس کو، آپ خود اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ حلاوت، وہ تعظیم، وہ برکت، وہ کیفیت جو ایک علم پر آتی ہے وہ 200 علم میں نہیں آتی۔ صحیح ہے کہ ہمارا یہ نظریہ، دیکھیے عرف ہے نا، عرف میں بھی میں ایک تابوت اٹھاتا ہوں امام حسین کا، مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر میں 200 تابوت اٹھانے لگ جاؤں تو کیا ہوگا؟ خود میرے بچے جو مجھ سے سوال کرنے لگیں گے اس سے ہی اگلے سٹیج میں وہ میرے لیے پریشان کن ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بابا امام حسین ایک تھے، 200 تابوت کس کے؟ بس اپنے آپ کو، اپنی عزاداری کو افراد و تفرید سے بچانے کی کوشش کریں۔ علم، تعزیہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہیں، لیکن ان کی تقدیس، ان کا احترام افراد و تفرید اسے خراب کر دے گا۔ تفرید یہ ہے کہ میں علم کو دیکھوں لیکن اس کا کوئی احترام نہ کروں، نہیں، شاعر اللہ کا باعث ہے۔ تابوت دیکھوں اس کا احترام نہ کروں، خود بخود یہ مجھے دین کے دائرے سے نکال دے گا۔ کس طرح سے؟ کہ یہی باعث بنے گا کہ میرے دل میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہونا بند ہو جائے گی۔ دوسرا مرحلہ، ہمارے پاس بعض جگہوں پر، بعض ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، عرب میں بھی ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے، ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ بعض موسیقی کے آلات استعمال ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی رائج ہیں، عرب میں بھی ہیں، پاکستان میں نسبتاً کم ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مثلا ڈھول بج رہا ہے یا کیا چیز بج رہی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے تفریق نہیں کی وہ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کرتے موسیقی کی قسموں میں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جس بھی صورت میں حرام ہے. لیکن اکثر علماء نے موسیقی میں دو تقسیمیں کی ہیں، ایک حلال اور ایک حرام. وہ موسیقی جو لہو و لعب میں شمار ہوگی وہ حرام موسیقی ہے. اس بنا پہ کہا ہے کہ وہ آلات اور وہ چیزیں کہ جو حرام موسیقی میں استعمال ہوتی ہیں، اگر ان کو عزاداری میں استعمال کیا جائے تو حرام ہے. اب مثال میں دے رہا ہوں کہ کوئی بیس گٹار لے کر آ جائے، بیس گٹار حتمن لہو و لعب. اب میں عزاداری میں کوئی بھی ٹون ہو، کچھ بھی ہو، بیس گٹار سے اگر کر رہا ہوں تو وہ حرام ہے، چاہے جیسے بھی ہو، کیونکہ وہ مخصوص ہے لحاف سے. لیکن اگر نہیں ہے، حلال موسیقی میں استعمال ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا استعمال بعض علماء کے نزدیک، بلکہ اکثر علماء کے نزدیک عزاداری میں. کیوں؟ اچھا، اس کی بھی کیفیت ہے، وہ کس عنوان سے بجاتے ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے، پورا سلسلہ، جس طرف جانا میرا مقصود نہیں. پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ لباس اتار کے ماتم کیا جاتا ہے. اکثر علماء کے نزدیک اس میں اشکال نہیں ہے لباس اتار کے ماتم کرنے میں، لیکن ایک خاص کیفیت ہے، وہ کیا ہے کہ جہاں پر خواتین متوجہ ہوں. تو یہاں پر اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ اشکال نہیں ہے اگر مفسدے کا خوف نہ ہو، لیکن اگر کہیں مفسدے یا فساد کا کوئی خوف ہو تو پھر جائز نہیں. لیکن ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا خود سے، وہ یہ ہے کہ مجھے خود بھی، میں نے خود بھی ماتم کیا ہے، ہر طرح کا ماتم کیا ہے، ہر طرح کا ماتم. ایک چیز جو میں اپنے خود ماتم داروں سے سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آیا قمیض اتار کر ماتم کرنے سے کیا کیفیت حزن اور کیفیت عزاداری میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے نزدیک ہوتا ہے تو آپ کیجیے، لیکن اگر آپ کے نزدیک نہیں ہوتا، یعنی میں قمیض اتاروں یا نہ اتاروں، اس حزن کی کیفیت میں، ماتم کی کیفیت میں، عزا کی کیفیت میں اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہتر ہے کہ لباس پہن کے کیا جائے. کیونکہ قمیض مطلب جو جتنے بھی انسان کی قمیض ہے وہ اتنی موٹائی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ماتم کے اثر کو اس کے سینے پہ نہ ہونے دے. اس طرح کی میں تقریباً میرا اپنا تو کوئی جتنا میرا اپنا تجربہ اس میں نہیں ہے. تو اگر تو آپ کے حساب سے اثر انداز ہوتی ہے یہ بات تو آپ کو اختیار ہے. اس میں علماء کے نزدیک صرف مفسدہ مسئلہ ہے کہ جہاں یہ پھر اب آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مفسدے کا خوف ہو سکتا ہے. مثلاً کہ آپ نے دیکھا کہ ہم جہاں ماتم کرنے جا رہے ہیں وہاں پر نوجوان خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے تو وہاں احتیاط کیجیے، اس لیے کہ وہاں مفسدے کا خوف ہے. لیکن جہاں آپ نے دیکھا نہیں، معتدل طبقہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہاں کوئی اشکال علماء کے نزدیک نہیں ہے. ایک اور سوال عزاداری کے حوالے سے جو بہت زیادہ پیش آتا ہے وہ ہے نماز اور عزاداری کا. اب جلوس ہے اور نماز کا وقت آ گیا، یا عزاداری چل رہی ہے اور فجر کا وقت آ گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے موقع پیش آتا ہے. میں دیکھیے، یہ اتنا واضح سا سوال ہے میرے حساب سے کہ میں صرف اتنا تمام عزادار جہاں جہاں جس طبقے سے جیسے بھی ہیں ان سے صرف یہ سوال کروں گا کہ اگر آپ نے عزاداری میں اور نماز کے درمیان، اول تو کانفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، سوال کوئی اختلاف ان دونوں میں پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزاداری جو نماز سے اختلاف پیدا کر رہی ہے وہ عزاداری نہیں ہے، وہ عزاداری جو نماز سے اختلاف پہ وہ نہیں. کیوں؟ اچھا، دوسری بات، پھر آئیے ہم اس عزاداری اور نماز کے مسئلے میں خاص طور پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا کرتے ہیں کہ امام نے کیا کیا. ایک نماز کربلا کے درمیان میں آئی، خود کربلا کے عین درمیان میں واقع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے امام حسین کا کیا بیہیویئر ہے، کیا روش، کیا طریقہ ہے، جو امام نے کیا ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ امام نے نماز کو فوقیت دی، امام نے جنگ کو روکا، امام نے مہلت نماز طلب کی. یہ سارا عمل امام کا کیا بتلا رہا ہے کہ جس کام کا اصل امام آئے کس لیے، امام آئے ہی نماز کے قیام کے لیے ہیں. عزاداری ہے کیا؟ عزاداری ہے ہی نماز کا قیام. اب آپ سوچئے کہ وہ عزادار جو تھوڑی سی دیر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز سنے نماز پر پہنچے، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں اس عزادار کا کیا مقام ہوگا؟ خود آپ دس. کیوں؟ سعید اتنے بے چین ہیں ظہر کی نماز کے لیے کہ ابھی ظہر کا وقت داخل ہوا چاہتا ہے، یعنی داخل نہیں ہوا اور وہ دوڑ کے پہنچ گئے امام کے پاس کہ مولا نماز ظہر کا کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ، بعض علماء اس طرح سے ممبر سے پڑھ جاتے ہیں کہ امام حسین غافل، نہ، امام اصل غافل نہیں ہو سکتا نماز سے. سعید کی اجلت ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور اس پر بھی امام کیا کہہ رہے ہیں، سعید کو شاباش دے کر کہہ رہے ہیں خوش آباد. یعنی امام ایسے ساتھی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہے. تو پس ایک سنت سمجھ میں آ گئی کہ عزاداری امام حسین، تحریک امام حسین میں امام حسین کے نزدیک وہ ساتھی پسندیدہ ہیں جو اس عمل کے دوران نماز کی طرف فکر مند ہو. یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، امام حسین کے عمل سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر سعید جب نماز شروع ہوئی تو جناب سعید نے کیا کیا کہ وہی سعید جو نماز کے لیے بے چین تھا، جب اس نے دیکھا کہ امام حسین کے درمیان میں اور گھوڑے کے درمیان میں کچھ جگہ خالی ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیا. اور جب تیروں کی برسات ہوئی تو سارے تیر آ کر سعید کو لگ رہے ہیں، امام حسین کو اس نے تیر نہیں لگنے دیا. وہی سعید جو نماز کے لیے بے چین تھا، اب جیسے ہی امام نے نماز تمام کی وہاں سعید کی ہمت تمام ہوئی. امام نے جن کچھ لوگوں کو امام نے اپنی آغوش میں لیا ہے، جن میں سے ایک جناب سعید ہیں، اور سعید آغوش میں آ کر یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا نماز ہو گئی؟ کہا سعید تم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے ہمارے آگے ہو. سمجھا رہے ہیں نا آپ کو کہ نماز کی اور کیا کیفیت ہے ایسے شخص کی، امام حسین کے نزدیک کیا اہمیت ہے کہ جو نماز کے لیے بے چین ہے. بس عزادار اگر نماز اس کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر وہ اپنی عزاداری پر غور کرے. اب تیسرا اور آخری مرحلہ، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لینا چاہوں گا، وہ ہے ماتم کا، جس میں خصوصاً زنجیر کا ماتم. دیکھیے زنجیر کا ماتم فی نفسے ہی، قما یا زنجیر، فی نفسے اس کے اندر کوئی اشکال نہیں. کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ فی نفسے اشکال، لیکن ایک چیز ماتم کے حوالے سے زنجیر اور قما کے، جو شروع سے اگر آپ جتنے مرضی پیچھے چلے جائیں فتویٰ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک چیز جو علماء نے مسلسل زنجیر کے ماتم میں یا قما کے ماتم میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے ضرر بدنی. علماء نے شروع سے جس چیز کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ زنجیر اور قما کے ماتم یا اس طرح کے عمل کے اندر افراد کی کیفیت تھی. زنجیر کا ماتم یا قما کا ماتم، جس طرح سے اگر اب میں اپنے نوجوان جتنے ساتھی ہیں جن کو جس کو بھی زنجیر پر اعتراض ہے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آپ آج سے 50 سے 60 سال پہلے، یہ بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں جو زنجیر کا ماتم اور قما کا ماتم کیا ہوگا، ان سے سوال کیجئے، جا کے پوچھئے اور دیکھیے کہ زنجیر کا ماتم کتنے تقدس کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ اور کتنے سلیقے سے انجام دیا جاتا تھا. ہمارے بزرگان گواہ ہوں گے اس بات کے. قما کا ماتم، قما ہرگز ایسی قما نہیں ہوتی تھی جس کو آج لگایا جاتا ہے. زنجیر زنی اصلاً ایسی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی کہ جو آج لگائی جاتی ہے. جن علماء نے کسی نے زنجیر پر بے نفس ہی زنجیر پابندی نہیں لگائی ہے، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. مسئلہ کیا ہے زنجیر اور قما زنی کے ماتم میں؟ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ آپ لوگ خود ہیں اور دوسرا آپ کا دشمن ہے. جو چیز آپ کی طرف سے زنجیر کے ماتم میں غلط ہوئی ہے وہ افراد ہے. ماتم عرفی ماتم ہے، عرفی ماتم. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی زنجیریں لے کر اگر میں زنجیر کا ماتم کر رہا ہوں، دو دو فٹ کی زنجیر، کیا یہ عرف ہے؟ کیا اس کا نام عرفی ماتم ہے؟ کیا آئمہ نے اس طریقے کی کوئی چیز مجھ سے چاہی؟ کبھی بھی میں عقلاً سوچ سکتا ہوں کہ آئمہ نے مجھ سے کچھ ایسی چیز چاہی ہوگی؟ میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں؟ بچہ جو ہے نوجوان، اس نے زنجیر ماری، 22 ٹانکے اس کے بدن پر آ گئے، کیا امام نے آپ سے یہ چاہا ہے؟ ایک ہفتہ یا دو ہفتے وہ بچہ اسکول نہیں جا پا رہا، کیا امام نے آپ سے یہ چاہا ہے؟ جا کے دیکھیے اندرون سندھ میں بعض جگہوں پہ قما کا ماتم، قما رکھی ہوئی ہے سر پہ، اس پر سے پتھر مار رہے ہیں، کیا امام نے آپ سے یہ چاہا ہے؟ کیا یہ عقل اور عرف کا دائرہ ہے؟ آپ نے خود اپنے افراد کے ذریعے سے معاملات کو وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں پر زنجیر کا ماتم، اب زنجیر کا ماتم کم رہ گیا ہے، وہن مذہب زیادہ بن گیا. آپ نے یہ کام کیا ہے. آپ کی افراد اور تفرید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زنجیر کا ماتم آپ نے اس کو اس طرح کی شکل دے دی ہے کہ اب وہ عرف کے دائرے سے نکل کر ایک ایسی چیز بن گیا ہے کہ جس کو کوئی بھی اگر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ عجیب مذہب ہے. کیا امام حسین کا ماتم اس لیے کہ لوگ اسلام کو عجیب کہیں؟ کیا امام حسین کی عزاداری کا مقصد، آپ نے کہا تبلیغ کے لیے، ہم بھی مانتے ہیں تبلیغ ہے، لیکن تبلیغ کے دائرے میں رہنی چاہیے نا. میں فرض کیجئے کسی کو نماز پڑھانے جاؤں تو میں نماز کو اس کو کیسے پڑھاؤں گا نماز؟ میں کہوں گا نا بھائی یہ اللہ نے کیا ہے، یہ ہے فلاں ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کا یہ ہے. اگر میں ہی اس کو کوڑے لے کے مارنا شروع کر دوں کہ نہیں تم نماز پڑھو، نماز پڑھے گا؟ تو تبلیغ تبلیغ تو نہیں رہی نا بھائی، دین نے کب کہا ہے کہ کوڑے مار کے نماز پڑھاؤ؟ نہیں کہا نا. تو جس طریقے سے کسی بھی تبلیغ کا عنوان ہو سکتا ہے، اسی طرح سے زنجیر زنی اور قما زنی کا بھی عنوان ہے. ہاں، آپ کا خون دیکھ کر، بہتا ہوا خون دیکھ کر اور مختلف چیزیں دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے تھے، لوگ پوچھا کرتے تھے، لیکن اب اتنی بڑی بڑی تلواریں، اتنے بڑے بڑے خنجر، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنے بہت سارے لوگوں کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. پہلا مرحلہ، آپ کے اپنے افراد نے عزاداری کو جو شکل دی اس کے قصوروار آپ خود ہیں. ثانیاً، ایسا نہیں ہے کہ دشمن نے آپ کی عزاداری، آپ کے دین کو چھوڑا ہوا. دشمن نے سارا کام کرنے کی کوشش کی، اس نے نماز پر اعتراضات کرنے کی کوشش کی، اس نے حج پر اعتراضات کرنے کی کوشش کی، اس نے زکات و خمس پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض. جہاد کے تصور کو آج دنیا میں بگاڑنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دین میں جہاد کے تصور کو بگاڑنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. یہ جتنی بھی یہ القاعدہ اور سپہ صحابہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ان کو یہودیوں نے وجود میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اسلام کے جہاد کے تصور کو مسخ کر دیا جائے. اسلام میں سزاؤں کا تصور ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں انہوں نے اس چیز پر کہ وہ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں سمجھا سکیں. انہی میں سے ایک چیز آپ کی عزاداری، جب انہوں نے دیکھا آپ کے رونے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی چیلنج کر رہا ہوں، بہت کوشش کی گئی. آپ جائیں ذرا کبھی، ذرا اہل سنت، مجھے حیرت ہوتی ہے بہرحال، لیکن آپ جائیں اہل سنت کے درمیان میں دیکھیں آپ کی مجلسوں کے حوالے سے کیا کیا باتیں مشہور ہیں. یہ پتہ نہیں مجلسوں میں کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو کاٹ کے ان کا خون علم پہ ڈالتے ہیں، یہ پتہ نہیں بچوں کا خون شربت میں ملاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. جائیں ذرا دیکھیں کبھی، اہل سنت سے بات کریں. پورا انہوں نے زور لگا لیا پروپیگنڈا اسکیم لے، لیکن کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو جو کمزور پوائنٹ اگر کسی نے دیا تو وہ آپ خود ہیں. آپ نے ماتم کی شکل کو اتنا عجیب و غریب بنا دیا کہ انہوں نے اسی پوائنٹ کو پک کر کے پوری دنیا میں آپ کو وحشت اور بربریت کے عنوان سے متعارف کرانا شروع کر دیا. کوئی کونا آپ کا ایسا نہیں تھا، کوئی جگہ آپ کی ایسی نہیں تھی، ہر جگہ پر آپ محفوظ طریقے سے چل رہے تھے جب تک آپ افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے افراد کرنا شروع کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنوں نے آپ کے کمزور پوائنٹ کو پکڑا. اور آپ جائیں، آج سے 40 سال پہلے ڈاکیومنٹری بنی ہے شاکنگ ایشیا کے نام سے، اگر کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا کن کن مغل زلازات کے درمیان میں انہوں نے، اور کن کن بے وقوفانہ چیزوں کے درمیان میں انہوں نے آپ کی زنجیر زنی اور قما زنی پہ کام کرنا شروع کیا. اور پھر آپ اس کی کبھی انگلش سنیے گا، انڈونیشیا کا وحشی قبیلہ ہے، خود جنگلی قبیلہ ہے وہ، یعنی وہ جنگلوں میں زندگی برپا کرتے ہیں، ان کے اپنے پتہ نہیں کیا عقائد ہیں. اس میں وہ ایک گال سے سلاخ ڈالتے ہیں، دوسرے سے نکالتے ہیں، زبان کے آر پار کیا ہوا ہے، یہاں پہ کھالوں میں گھسایا ہوا ہے، جسم پہ اتنے موٹے موٹے لوہے کے گولے لٹکائے ہوئے ہیں، ایک تہوار ہے ان کا. جب اس کو بیان کرتا ہے، اس کا ڈاکیومنٹری میں اس کو بیان کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی توجیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا جہالت، تھائی لینڈ کا کوئی قبیلہ ہے جو کھولتا ہوا تیل اپنے جسم پہ ڈال رہا ہے، اس کی بھی وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی آتا ہے زنجیر زنی پر اس کا کلپ دکھاتا ہے تو ساتھ میں فوراً اس کے الفاظ یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جنونی ہیں، افراتی ہیں، فینیٹک شیعہ. آپ کہاں ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا؟ کبھی آپ جائیں ویسٹرن میڈیا پہ جا کر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اہل سنت برادران تو ان کاموں میں ہمیشہ دو قدم آگے رہے ہیں ان سے، لیکن ویسٹرن میڈیا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے آپ آ کے دیکھیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اب دنیا میں، افریقہ میں کتنی تیزی سے تشیع پھیل رہی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ غرب میں کتنی تیزی کے ساتھ تشیع پھیل رہی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ دوسرے شرق میں، چائنا وغیرہ میں، اس مختلف علاقوں میں تشیع پھیل رہی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کیا چیز ہے جو وہاں پر آ کے رکتی ہے؟ وہ یہی چیز ہے، آپ کی افراد و تفرید. وہ تصویریں، وہ کلپ جو دکھا کے کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو تشیع سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مجلس میں نہ بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس میں بیٹھ گیا یا شیعہ ہو کے اٹھے گا. انہی چیزوں سے، آپ کی انہی چیزوں کو آپ اہل سنت اختیار کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اپنے بچوں کو روک سکے. میرا سوال آپ سے، کیا زنجیر جزو دین ہے؟ جزو دین ہے کیا؟ قامہ جزو دین کا جز تو نہیں ہے؟ صرف عزاداری سید الشہداء کے دائرے میں لا کر تب کسی عنوان سے آپ رجا کے عنوان سے شاید اس کے لیے ثواب کو بیان کے، ورنہ استحباب بھی نہیں آپ کے پاس، کیونکہ کسی امام کا عمل نہیں ہے، نہ ہمارے پاس تائید ہے کسی امام کی. جو عمل حتیٰ جزو دین نہیں ہے اس پر آپ کے افراد و تفرید دشمن کی سازشوں کے بعد، اب اگر کوئی مرجع یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آج کل یہ وہن مذہب بن رہا ہے، تو بجائے اس کو ترک کرنے یا روکنے یا اس کو معتدل کرنے، میں نہیں کہتا کوئی مولا عالم آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روک دیں ایک دم سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو معتدل کریں، آپ توہین مذہب کے دائرے سے باہر نکالیں، کوئی عالم دین آپ پر اشکال نہیں کرے گا. تو کام تو ہماری طرف سے خراب ہے نا، ان کی طرف سے تو نہیں ہے. اور پھر اس بات کو سمجھنے اور سنوارنے کے بجائے اب اگر ہم اس پہ دوسرا رخ اختیار کر لیں تو بھی دوبارہ غلطی ہمارے پاس. خدا نخواستہ علماء کے خلاف گفتگو کرنا، ان کے خلاف لفظ استعمال کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لا کر آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ جن افراد کو امام نے کہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر اسی طرح سے حجت ہے جس طرح سے ہم ان کے اوپر حجت ہے اللہ کی، جو امام کی حجت ہے ان کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کو توہین مذہب سے، وہ نہیں کہہ رہے کہ ماتم سے روکو، وہ کہہ رہے ہیں ماتم کا وہ حصہ جو توہین مذہب بن رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روکو. توہین مذہب کرنے پر آپ ان کو خدا نخواستہ گالیاں دیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے. تو لہذا اپنے آپ کو اعتدال میں رکھیں کسی بھی عنوان سے. اور یہ یاد رکھیے، کیا آپ عزاداری کی کسی بھی قسم سے منسلک ہوں، چاہے آپ عزاداری کرنے والے ہوں، چاہے بپا کرنے والے ہوں، چاہے آپ فنڈ دے رہے ہوں، چاہے آپ تعزیہ بنانے والے ہوں، چاہے آپ علم اٹھانے والے ہوں، تابوت اٹھانے والے ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے عمل کا انجام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہداف کی تحصیل ہونی چاہیے. ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، سیرہ ائمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بانیان حاضرین کی جو جائے شرع حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. شیعان حیدر کرات جہاں جہاں ہیں بار الہ ان کو حفظ و امان میں رکھ، بالخصوص شہید اکبر کمیلی جو واقعاً ایک بہت مخلص اور جوان عالم دین تھے، جو بڑے خلوص کے ساتھ مولا کی خدمت کو انجام دے رہے تھے، ظالموں نے ان کو شہید کیا. بار الہ جتنے بھی افراد اس کی شہادت میں ملوث ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، اور دیگر جتنے بھی علماء دین دشمن قوتیں ہیں سب کو نیست و نابود فرما. بار الہ علماء مراجع اعظام مبلغین کی حفاظت فرما، انقلاب رہبر انقلاب حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ امام کے زمانہ امام زمانہ کے انصار و عوان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا تمت فیہا طویلا. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچوں پر نماز کے حوالے سے سختی کرنے کا حکم ہے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، سزا کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اگر بچے نہ مانیں تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ بچہ جب تمہارا سات سال پانچ چار یا پانچ سال کی عمر میں پہنچے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، نماز کی عادت ڈالو. سات سال کی عمر سے بچے کے اوپر نسبتاً سختی کرو، اور دس سال کی عمر سے اگر بچہ بالا اوپر کی طرف نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کی کیفیت نوعیت جو ہے وہ اس میں آپ پٹائی. اب پٹائی کی حد دین میں صرف یہ ہے کہ اس کو کوئی ضرر بدنی نہ پہنچے، ضرر بدنی نہ ہو، ذرا اس کا کوئی نقصان، جان جسمانی نقصان اس کو نہ پہنچے، اس حد تک پٹائی بچے کی جا سکتی ہے. اور کیفیت اور بھی مختلف ہیں، ایک وقت کا کھانا روکا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی دوسری یعنی اس کی کچھ جو فیسلٹیز ہیں ان کو کم کرنے کے ذریعے سے بچے کو، مثلا اگر یہ بچے بیٹھے ہیں یہ اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کے والدین کو حق حاصل ہے کہ ان کو چپس نہ کھلائیں، ان کو بوتل نہ پینے دیے جائیں، ان کی جو جیب خرچ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس نوعیت کی جتنی بھی سزائیں ہیں ان کو انجام دیا جا سکتا ہے.
المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچر، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھر گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس، فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com